بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم كثير في دروس جاريه آج نشست میں درس نمبر کتنا ہے؟ 37. جنگ بدر کے میدان میں، جنگ بدر کے میدان میں کیا ہوا، جنگ کا کیسے آغاز ہوا، جنگ کے دوران کیا ہوا، جنگ کے اختتام کیسے ہوا، کون غالب ہوا، کون مغلوب ہوا، اس کی تفصیل آج کے درس میں انشاءاللہ سب دل کے سنتے ہیں، اور چند اہم پیغام اپنی تربیت کے لیے اس درس سے لیتے ہیں. پچھلے درس تک جنگ کی مکمل تیاری ہو چکی تھی، اب اس جنگ کا آغاز کیسے ہوا، شروعات کیسے ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جنگ کے آخری لمحات، یعنی جنگ کی ابتدا سے پہلے کے آخری لمحات، ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے، آئے دیکھتے ہیں دونوں طرف کیا ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں جنگ بدر کے میدان میں اتروں، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آخری لمحات میں کیا ہو رہا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلام اللہ کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، دوسری طرف ابو جہل کھڑا ہے، وہ بھی دعا مانگ رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے ہیں، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں. اے اللہ تیری مدد، اے اللہ تیری مدد، اے اللہ تیری مدد، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. اے اللہ آج انہیں ہلاک کر دے. یہ دعا تھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابتدا تھی دعا کی. آج اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن یہ ابتدا تھی. دوسری طرف ابو جہل کہتا ہے، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق رشتے کو زیادہ کاٹنے والا ہے اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، اسے تو آج توڑ دے. اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما. السلام علیکم. ابو جہل کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین. فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 19 میں، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ مومنوں کے ساتھ. سورۃ الانفال کیونکہ اس جنگ کے بعد نازل ہوئی، تو میں سورۃ الانفال کی بات اس قصے کے بعد ہی میں کروں گا انشاءاللہ، اہم پیغام سورۃ الانفال میں سے. لیکن ابھی اس موقع کی یہاں پہ دیکھیں کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، اور ابو جہل اپنی اس بات سے کیسے رجوع کرتا ہے اور اپنی اس بات سے کیسے مخالفت کرتا ہے آگے بھی دیکھتے ہیں. ابھی یہی دعا کر رہے ہیں کہ اس گروہ کی مدد فرما جو گروہ تیرے لیے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس مطلب یہ ہے کہ اگر میں حق پر ہوں تو میں ہی غالب رہوں گا, یعنی مجھے پسند کیا تو میں غالب رہوں گا, اور اگر مغلوب ہوا تو پھر مطلب میں غلطی پہ تھا, پھر توبہ تو کرنی چاہیے کہ نہیں, دیکھتے ہوا کیا ہے. اس سے پہلے عتبہ بن ربیعہ, کیونکہ سردار میں سے اور ساتھ تھا, پچھلے درس سے بتا چکا تھا کہ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ جنگ کا آغاز ہو, وہ نہیں چاہتے تھے, لیکن ابو جہل کی حق درمی کی وجہ سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ جنگ کرنی ہی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو سوکھ اونٹ پر دیکھ کے فرمایا, اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے, اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے. کیا بات مان لی؟ کہ جنگ نہ کرے, واپس چلے جائیں. لوگوں نے بات مانی؟ نہیں. جب ان کی بات نہیں مانی تو پھر صحیح راستہ سے ہٹ کر انہوں نے قدم اٹھایا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, نجان جنگ میں اترے, آگے بڑھے اور صفوں کو سیدھا کرنا شروع کیا. صفیں سیدھی کرتے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, صفیں سیدھی کرتے کرتے تو ایک صحابی کے پیٹ پہ لکڑی لگ گئی. سیدنا سواد بن غزیر رضی اللہ عنہ, سیدنا سواد, تو سیدنا سواد رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تکلیف ہوئی ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو آپ اپنا بدلہ لے لیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیتے ہیں اور آؤ اپنی اس تکلیف کا بدلہ لے لو. صحابہ آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور زور سے اپنے سینے سے لگاتے ہیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, اے سوال, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تم نے کہا مجھے تکلیف ہوئی ہے اور بدلے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے, اب کیا ہو گیا ہے؟ سوال دوران ہو عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, حالت آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے کہ دوبارہ زندگی کا موقع ملتا ہے کہ نہیں. تو میری یہ آخری خواہش تھی کہ اس دنیا میں, اس دنیا سے جانے سے پہلے میرا جلد, میرا جسم آپ کے جسم کو لگ جائے تو میرے لیے یہ کافی ہے, یہ عظمت ہے, یہ شرف ہے, اور واقعی بہت بڑا شرف ہے کہ جس شخص کا جسم مرنے سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ لگ جائے, اس شخص کی جلد, اس مبارک جلد سے لگ جائے, پھر اسے موت آ جائے, بہت بڑا شرف ہے اللہ کا, بشرطے کہ ایمان کی حالت پہ ہو, جیسا کہ صحابی کی ایمان کی حالت رمضان ہو. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفے سیدھے کرتے ہوئے تعلیمات بھی دے رہے تھے. یہ نہیں کہ جنگ ہے بس جو دل کرے جیسا کرے, آگے بڑھو پیچھے ہٹو, کافر کو قتل کرو, نہیں, ایسے نہیں ہوتا جنگ میں. ہم بات کریں جہاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں. میدان جنگ میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفے بھی سیدھے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گھوسلہ بھی دے رہے ہیں, اور یہ بھی آپ سب نے فرمایا کہ تم لوگ آگے نہ بڑھنا ابتدا میں, اور بغیر وجہ کے تیر ضائع نہ کرنا, تم دفاعی صورت اختیار کر لو, اٹیک انہیں کرنے دو, اور جب دیکھو کہ وہ تمہارے بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں تب تیر چلانا, تاکہ تیر جو ہے اپنے صحیح ٹارگٹ پہ لگے اور اپنی تلواریں بھی نہ کھینچنا جب تک کہ جنگ کا آغاز نہ ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چھپر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جو اسے دن سعد بن معاذ عنہ نے بنایا تھا. ابو بکر صدیق کے ساتھ جاتے ہیں, اسے دن سعد بن معاذ ان کے ساتھ دو یا تین اور ساتھی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. جنگ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سب سے پہلا شخص جس نے قدم بڑھایا مشرکین کی طرف سے تھا, جس کا نام ہے اسود بن عبد الاسد مخزومی. اور یہ شخص بڑے اڑیل قسم کا شخص تھا, بدتمیز بد اخلاق شخص تھا, متکبر تھا. اس نے یہ وعدہ کیا, عہد کیا سب کے سامنے, اللہ کی قسم بھی کھائی, اللہ سے عہد بھی کیا لوگوں کے سامنے کہ میں جا کے ان کے حوض سے پانی بھی پیوں گا اور اگر نہیں پی سکوں گا تو اسے توڑ ضرور دوں گا, گرا ضرور دوں گا. میں روانہ ہوا, جب قریب آیا تو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اسے روکنے کے لیے. شخص نہ روکا, سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے تلوار سے وار کیا اور اس کے پاؤں کو پنڈلی سے کاٹ دیا. شخص زمین پہ گرا, خون بڑی تیزی سے جاری ہو گیا. پھر وہ شخص رینگتے ہوئے حوض کی طرف جانے کی کوشش کی, صدر حمزہ نے وہیں پر قتل کر دیا, اس حوض کے اندر ہی اسے قتل کر دیا. جب مشرکین نے یہ دیکھا تو پھر آگے بڑھے اور حقیقی جنگ کا آغاز ہوا. مشرکین کی طرف سے تین شہسوار قریش میں سے تین شہسوار جو آگے بڑھے, ایک ہی خاندان کے تھے اور سرداروں میں سے عتبہ بن ربیعہ, ان کا بھائی شیبہ بن ربیعہ, اور عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ. یہ تینوں آگے بڑھے اور انہیں للکارا, مبارزت کی دعوت دی. دوسری طرف سے انصار میں سے تین صحابی آگے بڑھے, ان میں سے سیدنا عوف, سیدنا معوذ بن حارث, دونوں بھائی تھے, یہ انصاری بھائی, دونوں جوان تھے, زیادہ عمر نہیں تھی ان کی. اور تیسرے نمبر سیدنا عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ, یہ تین آگے بڑھے. گھوڑوں پر یہ تین چل کے آگے بڑھے, کچھ گھوڑے صرف دو تھے, تو یہ تین جو ہیں وہ چل کے آگے بڑھے. اور جب قریشی نے دیکھا تو انہوں نے کہا آپ لوگ کون ہیں, اپنا تعارف کروائے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم انصار میں سے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں, یعنی ہم آپ لوگوں کی قدر کرتے ہیں. وہ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں مشرکین بھی بہادر لوگوں کی قدر کرتے تھے. آگے تو بڑے ہو نا, تلوار بھی لے کے آئے ہو, یہ بات درست ہے کہ آپ لوگ اس قابل ہیں ہم جانتے ہیں, لیکن ہم آپ لوگوں سے اس جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم ہمارے چچیرے بھائی جو وہ چاہیے, جو ہمارے رشتے دار ہیں, ہم ان سے اس جنگ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. واپس پلٹے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اے عبیدہ بن حارث, اے حمزہ اور اے علی, اٹھیے. تینوں کو حکم دیا, یہ تینوں آگے بڑھتے ہیں. صدر حمزہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. صدر علی کون ہے؟ چچیرے بھائی ہیں, کزن ہیں. صدر عبیدہ کون ہے؟ عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا لگتے ہیں؟ الحارث بن عبد المطلب. حارث کیا لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ چاچا ہو گیا نا, تو پھر پریشانوں کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عبیدہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے, چچیرے بھائی تھے. تو گویا کہ ان تینوں کو جو اپنے قریبی رشتہ دار تھے اس میدان جنگ میں ان تینوں کو بھیجا تاکہ مقابلہ بھی مقابلہ ہو برابر کا ہو. جب تین سامنے آئے اور قریش نے اپنا تعارف کروایا, انہوں نے تعارف کرایا تو انہیں کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں اور آپ لوگوں کا انتظار تھا. جنگ کی ابتدا ہوتی ہے ایک کے سامنے ایک. اب کس کا مقابلہ کس سے ہے؟ سیدنا عبیدہ, کیونکہ ان سب سے زیادہ عمر میں تھے, سیدنا عبیدہ بن حارث سر حمزہ سے بھی بڑے تھے عمر میں. تو ان کا مقابلہ کس سے ہوا جو زیادہ عمر والے تھے؟ عتبہ بن ربیعہ. سیدنا حمزہ کا شیبہ بن ربیعہ سے, سیدنا علی کا الولید بن عتبہ سے مقابلہ کا آغاز ہوا. سیدنا علی اور سیدنا حمزہ نے تھوڑی ہی دیر میں دونوں کو ٹھنڈا کر دیا, قتل کر دیا, زیادہ دیر نہیں لگی. سیدنا عتبہ کیونکہ سیدنا عبیدہ, سیدنا عبیدہ علیہ کیونکہ عمر بڑی تھی اور عتبہ بھی عمر کا بڑا تھا لیکن کافی بہادر تھا اور کافی جنگ میں اور قتال میں معروف اور مشہور تھا, تو ان کے آپس میں ایک دوسروں کو کافی چوٹیں لگائی دونوں نے, یہاں تک کہ سیدنا عبیدہ کا پاؤں جو ہے وہ کٹ گیا, ٹانگ کی چوٹ آئی, بڑی گہری چوٹ آئی اور خون کافی بہہ چکا تھا اور عتبہ بھی زخموں سے اور خون سے لت پت تھا. پھر سیدنا علی سیدنا حمزہ نے جب دونوں کو قتل کر دیا, جو کہ حلیف تھے, عتبہ کی طرف آئے اور اس کو بھی اس کا کام بھی تمام کر دیا. تینوں واپس گئے. سیدنا عبیدہ رضی اللہ عنہ زخموں کی وجہ سے اٹھ نہ سکے اور اس جنگ کے تقریباً چار یا پانچ دن کے بعد مدینہ راستے میں ہی دم توڑ گیا, وفات پا گئی. آخری وقت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا, صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر تھا اور دیکھ رہے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, سانس اکھڑی ہوئی ہے, آخری وقت ہے. اور آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کس نے کہا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے, ہم تو اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان, اپنی مال اور اولاد بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ جواب تھا چند مشرکین کا, جنہوں نے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں ہم صحابی ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, تلوار کے سامنے پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے. اب تلوار کے سامنے کرنے کے بعد بات ہو رہی ہے نا. آخری وقت میں انسان کیا وصیت کرتا ہے؟ اپنا مال ہے, اپنی اولاد ہیں, اپنے گھر والے ہیں, فلان کا خیال کرنا, میں نے فلان کا قرض دینا ہے, فلان سے قرض لینا ہے, کچھ کرنا ہے, یہی باتیں ہوتی ہیں, ہماری ہوتی کیا ہیں؟ لیکن سیدنا عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, پھر صحابہ کرام کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کس دشمن کا ہاتھ پہنچتا ہے اور تم لوگ زندہ ہو پھر تمہاری کوئی خیر نہیں. یعنی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, ہم رہیں نہ رہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہونی چاہیے جب تک یہ سانس جاری ہے. اس دنیا سے جاتے ہوئے کتنا بڑا شرف لے کے گئے ہیں, سب سے آخر میں آنکھوں میں کون تھے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سر کہاں پہ تھا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، اور وہیں پر ان کی روح نکلی اور اس دنیا سے چلے گئے. پھر یہ تھا جنگ بدر کے 3 یا 4 دن کے بعد واپس آتے ہیں میدان بدر میں. جب مشرکین نے دیکھا، کیونکہ 3 سردار قتل کر دیے گئے، مشتعل ہو گئے، ہوش حواس کھو بیٹھے، صرف جذبات ہی باقی رہے، کوئی ان کو پتہ نہیں تھا ہم کیا کریں. ایک عجیب سا شور مچ گیا اور عجیب سے افراتفری کا عالم ہو گیا، یہاں تک کہ کوئی نہیں پتہ کہ ابو جہل کہاں ہے، دوسرے سردار کہاں ہیں، بس آگے بڑھے اور ایک مرتبہ حملہ کر دیا. دوسری طرف جب ان تینوں کو سردار قتل کیا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چھپر میں واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے. اے اللہ، میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں. اللہ کا وعدہ تھا نا کہ کامیابی ہوگی، اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی دعا کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب میدان جنگ میں دونوں فریقین آپس میں لڑنا شروع کیا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی. اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے. یعنی اے اللہ تعالیٰ، ہماری نصرت فرما، اور ہماری نصرت سے دینی کی نصرت ہے، توحیدی کی نصرت ہے، دین باقی ہے، توحید باقی ہے، تو پھر ہر خیر باقی رہتا ہے. اگر یہ خیر نہ رہا، توحید نہ رہے، تو پھر کوئی بھی خیر باقی نہیں ہے. اگر یہ گروہ جو ہے 314 لوگ ہیں جو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، توحید کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر قدم بڑھا رہے ہیں اور بڑھا چکے ہیں اور آگے بڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے توحید کو اس دنیا میں باقی فرما. تو اصل یہ دعا ہے. یاد رکھیں، توحید ہے، اتباع سنت ہے، یا دین کا وجود ہے، تو لوگوں سے ہی ہے نا. مومن نہ ہو تو ایمان نہیں باقی رہتا، موحد نہ ہو توحید باقی نہیں رہتا، متبع سنت ہو تو سنت باقی نہیں رہتی. اس لیے یہ گروہ، چھوٹا سا گروہ ہے، اس کا وجود کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ دین کی بقا ضروری ہے، توحید کی بقا ضروری ہے. ویسے مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ سے دعا کرتے رہے، بار بار دعا کرتے رہے، شدید تضرع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں میں سے چادر گر گئی، دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور تضرع سے الحاح کے ساتھ دعا بار بار کر اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرما. سیدنا عمر صدیق رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو، تو چادر اٹھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پہ دوبارہ ڈالتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بس فرمائیے، آپ نے اپنے رب سے بڑے الحاح کے ساتھ دعا فرما لی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا آپ کی مدد ضرور فرمائے گا، آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ سی آتی ہے, پھر دیکھتے ہیں, آنکھیں کھولتی ہیں, دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں, گرد و غبار ہے, اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں, پیچھے فرشتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال نمبر 12 میں, انی معکم, اے فرشتو میں تمہارے ساتھ ہوں, فثبتوا الذین آمنوا, ایمان والوں کو, ایمانوں کے قدم جماؤ, سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, میں کافروں کو دل میں رعب ڈال دوں گا. دو جملے ہیں اور ان دو جملوں میں کامیابی کی دو بڑی بنیادیں ہیں, اور مومن ہمیشہ انہی دو سے ہی کامیاب ہوتے ہیں. اگر یہ نہ ہو, دنیا جہاں کا سارا اسلحہ لے لیں, آپ ہزار ایٹم بم سے پوری زمین کو ختم کر دیں, کامیابی نہیں ہو سکتی. کیسے کامیابی ہوتی ہے جنگ میں؟ نمبر ایک, ثابت قدمی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شاید یہ میں بڑا بہادر ہوں, میں میدان جنگ میں ہلتا نہیں ہوں, خبردار کبھی ایسا نہ کہنا. موت کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ثابت قدمی, اور دوسرا, ثابت قدمی مومنوں کے لیے, اور کافروں کے لیے کیا؟ ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دینا. جب کافر دشمن جب گھبرا جاتا ہے نا, بس پھر اس کی موت آ گئی, اس کی ہلاکت آ گئی. تو حقیقتاً مومن جب کامیاب ہوتا ہے تو اپنے ایمان سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے, ثابت قدمی سے, اور کافر کے ڈر کی وجہ سے. مومن ہونا چاہیے, صحیح العقیدہ ہونا چاہیے, صحیح المنہج ہونا چاہیے, ورنہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے امتحان ہوتے ہیں, کافر بھی کافر پر غالب آ جاتا ہے. غلبت الروم, کافر دو کافر ہیں, ایک آپ کے پجاری ہیں اور ایک اہل کتاب میں سے ہے. مغلوب کون ہوا؟ اہل کتاب والے مغلوب ہو گئے. غالب کون ہوا؟ آپ کے پجاری ہو گئے. تو کیا یہ ثبوت ہے کہ آپ کو پجاری اہل کتاب سے بہتر ہیں؟ ہرگز نہیں, اہل کتاب ان سے بہتر ہیں. اس لیے کیوں بہتر ہے کہ ہم مسلمان مرد ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے, ان کا ذبح کر جانور بھی کھا سکتا ہے, لیکن آگ کے پجاروں کو ہم کر سکتے ہیں اس طریقے سے نہیں. اس کا کیا مطلب ہو؟ مطلب یہ ہے کہ ہار اور جیت ہوتی رہتی ہے. مومنوں کے لیے کامیابی کا معیار صرف جنگ کا جیتنا نہیں ہوتا. بتاؤں میں آپ کو کامیابی کا معیار ہے کہ آپ اپنے ایمان پر ثابت ہیں, اور اس ایمان اور توحید کے لیے آپ نے قدم بڑھایا ہے, حق کے لیے حق کے ساتھ آپ نکلے ہیں گھر سے, اللہ تعالیٰ دین کی سمروندی کے لیے ہتھیار اٹھایا ہے, مسلمانوں کی جان عزت اور مال کو محفوظ کرنے کے لیے دفاع کیا ہے. یہ حق ہے. اگر قتل بھی کر دیے جاتے ہو تو اسے ناکامی نہیں کہتے, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کے سب رندے کے لیے جو انسان مر جاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. ہاں, اگر موت حق نہ ہوتی اور مرنا نہ ہوتا, جو ہمیشہ زندہ رہتے تو وہی کامیاب ہوتے نا. جب مرنا ہی سب نے ہے تو سب سے اچھی موت کون سی ہے؟ جو اللہ کے دین کے سب رندے کے لیے, جو اللہ کے راستے میں ہو. یہ جو کسی اور راستے میں مر جائے, کوئی ہمارا کے راستے میں مرتا ہے, کوئی شیطان کے راستے میں مرتا ہے, کوئی دنیا کے راستے میں مرتا ہے, نہیں, مرنا تو ہے, لیکن سب سے بہترین موت کون سی ہے؟ جو اللہ کے لیے ہو, جو اللہ تعالی کے دین کے لیے ہو. الغرض, بس یہاں سے اللہ تعالی کی مدد, اگر اندازہ لگے مدد کیسے ہوئی. سبحان اللہ. پہلے تو فرشتے آئے, اللہ تعالیٰ چاہتے تو بھائی فرشتوں کے بھی کن فیکون سے یوں اڑا دیتا کافروں کو, نہیں. لیکن بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آزمائش ہے مومنوں کے لیے کہ واقعی یہ دعویٰ کرتے تھے یا واقعی جان دینے کے لیے گھر سے نکلے ہیں. ثابت قدم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, آزمائش ہے. اور پھر یہ دین فطرت کا دین ہے, تاکہ مشرکین یہ نہ کہیں دیکھ ہم تو کہتے جادوگر ہے تو دیکھو ہم سب کو اڑا دیے تھے, ہے جادوگری. مشرکین کہتے کہ نہ کہتے, تو پہلی جنگ تھی عین فطرت کے مطابق. اب دیکھیں ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری مدد کیسے آئی. پہلی مدد تو جانے شروع سے اونگ کا آنا, پھر بارش کا برسنا, یہ ساری مدد تھی اس وقت سے. ابھی پھر فرشتوں کا نازل ہونا, فرشتوں نے خود اس جنگ میں حصہ لیا. 1000 فرشتہ ٹوٹل تعداد کتنی ہوئی, 1314 نہیں, 314 کون تھے, صحابی تھے, اور 1000 فرشتہ تھے. عجب سی بات, 1000 فرشتہ کیوں ہوئی, ایک فرشتہ کافی تھا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پر مرا پوری بستی کو الٹ دیا, اور یہاں پر 1000 فرشتہ جبریل علیہ السلام کی قیادت میں, وہ بھی گھوڑے پہ تلوار لیے ہوئے, کافروں کا سر بھی قلم کیا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے, جیسے میں آگے بتاؤں گا. اور پھر اسی طریقے سے جو اور مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لشکر کو مومنوں کی آنکھوں میں تھوڑا کر دکھایا. مشرکین تھے کتنے, 1000, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو تمہاری آنکھوں میں تھوڑا کر دکھایا, اور تم کو ان کی آنکھوں میں بڑا کر دکھایا. مشرکین کا لشکر جو ہے زیادہ تھا کہ تھوڑا تھا, زیادہ تھا. ایک ہی وقت میں مومن تھوڑا دیکھ رہے ہیں اور وہ زیادہ دیکھ رہے ہیں, ایک ہی وقت میں چھوٹی اور بڑی چیز کا امکان ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں لمبا اور چھوٹا انسان پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ایک وقت میں دبلا پتلا موٹا انسان پیدا نہیں کر سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ایک ہی وقت میں ایک ہی لشکر ہے, ایک کو تھوڑا نظر آ رہا ہے, ایک کے لیے حقیقتا تھوڑا ہے اور دوسروں کے لیے زیادہ ہے. تھوڑا اور زیادہ ایک وقت میں ممکن ہے, متوادات میں سے ہے کہ نہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پھر کن فیکون ہوتا ہے. یہ بھی مدد تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے, سیہزم الجمع والنون الدبر, ہم قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا. تو صحابہ نے یہ بھی سنا, وہ فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے حق فرماتے ہیں, کو مزید ان کا حوصلہ بلند ہوا. یہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر اور مدد دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھائی ہاتھ میں اور مشین کی طرف رخ کر کے پھینکا. ایک مٹھی مٹی جو ہے مشین کی طرف پھینکا اور فرمایا شاہت الوجوہ, چہرے بگڑ جائیں. کوئی بھی مشرک جو میدان جنگ میں تھا زندہ نہیں بچا, الا کہ اس کی آنکھ میں اس کے منہ پر یہ مٹی کے ذرے جا کے لگے اور ان کی آنکھیں اور چہرے بگڑ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا. سورۃ الانفال آیت نمبر 17. بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے غلط معنی لیا ہے اور یہ عقیدہ اس آیت کی بنیاد پر غلط عقیدہ بنا لیا ہے کہ انسان مجبور ہے. حقیقتاً سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے, انسان جو ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھینکا کس نے تھا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ نے نہیں پھینکا, حقیقتاً میں نہیں پھینکا ہے. اور بعض لوگوں نے اس سے بڑھ کر بدعقیدگی لی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان میں حل ہو چکا ہے. وحدۃ الحلول کا عقیدہ بدعقیدگی. پہلا عقیدہ جبریہ عقیدہ ہے, یہ بھی جہم بن صفوان لے کے آیا تھا. آج اشاعرہ کا مطلوبہ یہی عقیدہ ہے. دوسرا عقیدہ وحدۃ الحلول غالی صوفیوں کا عقیدہ ہے, جو حلاج جو پھر ابن عربی لے کے آیا, اور ابن عربی آج صوفیوں کا شیخ اکبر بنا بیٹھا ہے. یعنی ان کی کتابوں میں آج تک بھی شیخ اکبر کا ذکر جب ہوتا ہے تو ابن عربی ہوتا ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ پہلا مارنے اور دوسرے مارنے میں فرق ہے. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. رَمَيْتَ رَمَيْتَ رَمَى, تین مرتبہ پھینکنے کا مارنے کا ذکر ہے. جو پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے, جو تیسرا آپ سے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے. جب انسان کوئی چیز پھینکتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں. جب بھی آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں نشانے پہ مارنے کے لیے خاص طور پہ, تو دو چیزیں, ایک ہوتے ہیں کہ آپ نے پھینکا ہے, دوسرا ہوتا ہے کہ نشانے پر لگا ہے. کیا ہر پھینکنے والے نشانے کو پا لیتا ہے؟ نہیں. جو پہلا پھینکنا ہے وہ ماں رمیت اد رمیت, یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھ سے اس مٹی کو یوں پھینک کر اپنے ہاتھ سے نکال دینا اسے, اور مشرکین کی آنکھوں تک پہنچانا. کس نے پہنچایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو پھر نشانے تک پہنچانا, نشانہ کو صحیح جگہ پر لگانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا. اللہ نے ایک ایک ذرے کو حکم دیا کہ آنکھوں میں جا کے چہروں پہ جا کے لگنا ہے, اور وہ بھی کس کے؟ مشرکین کے. اگر یہ مسلم ہے مومن ہے, یہ مشرکی آپس میں لڑنے دونوں کو چہرے ایک دوسرے سے تمہیں ایک دو بلش دور ہوں گے تقریباً, لیکن ان کو جا کے لگا اور یہ بچ گئے. تو حقیقتاً کس نے مارا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ہے. وہ مار جو ہم اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو پھینک کے اپنے ہاتھ سے نکال دیتے ہیں, یہ مارنا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے. دوسرا مارا کہ ٹارگٹ تک نشانے تک اس کو پہنچانا, خاص طور پہ اس طریقے سے جیسے کہ یہ معجزہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو یہ اللہ کے حکم سے, تو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی طرف سے منسوب کیا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مارنا نہیں تھا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس آیت کریمہ میں ہرگز یہ نہیں معنی بنتا, نہ تو جبر کا معنی بن سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہی نہیں ہے, پھینکا تو ہے, اور نہ ہی وحدۃ الحلول کا عقیدہ بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حل ہو چکا ہے. تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے ہی مارا ہے, کیونکہ پہلا مارنا اور دوسرے مارنے میں فرق ہے. ٹھیک ہے, بات واضح ہوئی؟ الحمدللہ. جب جنگ نے تیزی اختیار کر لی تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا چڑھ جاؤ, چڑھ دوڑو, آگے بڑھو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا. تو صحابہ کرام کے حوصلے اور بھی بلند ہوئے. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, اس جنت کی طرف اٹھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے, عرض و سماواتی برابر. تو ایک صحابی کے کان میں آواز آئی, سیدنا عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ, اور وہ اس وقت کچھ کھجوریں کھا رہے تھے. تو اس شخص نے عرض کیا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اگر میں اس جنگ میں مر جاؤں کیا میں بھی جنت والوں میں سے ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں بالکل, جب اللہ کے راستے میں مرو جنت والوں میں سے ہوں گا. یہ معنی ہے. تو انہوں نے دیکھا اپنی کھجور جو ہاتھ میں تھے, ان کھجوروں کو پھینک دیا زمین پہ اور کہا, یعنی کھجور کو دیکھتے ہوئے کہا, یہ سارے کھجورے کھاتے ہوں تو بہت لمبی زندگی ہے. تو کھجوروں کو پھینکا اور آگے بڑھے, یہاں تک کہ وہ اسی جنگ میں قتل کیے گئے اور شہید کیے گئے. پھر ایک اور کم سن جوان صحابی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس بات پر خوش ہو کر مسکراتے ہیں ہنستے ہیں؟ اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ کس بات پر خوش ہوتے اور ہنستے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس بات سے کہ بندہ خالی جسم بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے. کہ آگے بڑھ کر گویا کہ جنگ میں ایسے حملہ آور ہونا کہ واپس آنے کے چانسز کم ہو جائیں, کیونکہ پتہ ہے ڈھال ہوتی ہے, زرہیں ہوتی ہیں, تلوار, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کافی بھاری ہوتی ہیں. تو جو ان چیزوں سے ہٹ کے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اگرچہ دفاع کرنا یہ بھی جائز ہے, لیکن ایک سوال تھا کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتے اور ہنستے ہیں. تو انہوں نے اپنی ڈھال کی طرف دیکھا, ڈھال کو اتار دیا, زرہ بھی اتار دی اور تلوار لے کے آگے بڑھے, اور لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دلیل ہے کہ خودکش حملہ جائز ہے. خودکش حملے اور اس معاملے میں زمین آسمان کا فرق ہے. خودکش حملے میں انسان اپنی جان خود لیتا ہے, اور اس حالت میں اسے کہتے ہیں الانغماس. انغماس اور انتحار میں زمین آسمان کا فرق ہے. انغماس کا مطلب ہے کہ جنگ کے دوران کوئی شخص جنگ کے اندر ڈوب جائے, ایسا اندر چلا جائے کہ اس کے واپس آنے کے چانسز کم ہو جائے بالکل, اور وہ مارتا رہے لڑتا رہے. انتحار میں کیا ہوتا ہے, خودکشی میں کیا ہوتا ہے, کہ کوئی شخص اپنی سینے سے بم باندھ لیتا ہے اور پھر وہ کافروں کے بیچ میں جا کے اس بم کو بلاسٹ کر دیتا ہے, اپنی جان بھی دے دیتا ہے اور کچھ کافروں کی جان بھی لے لیتا ہے. یہ جو طریقہ ہے یہ شرعاً حرام ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انغماس میں بہادری ہے کہ آپ کے جسم پر تلواریں لگ رہی ہیں, ایک ایک زخم کو آپ محسوس کرتے ہیں. بم بلاسٹ میں کیا ہوتا ہے, ایک بٹن دبایا کوئی پتہ نہیں چلا کیا ہوا, دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. انغماس اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور انتحار خودکش حملہ کرنا یا خودکشی جو ہے حرام ہے، اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں فرماتے. پھر جنگ نے تیزی اختیار کر لی. سے مسلم کی بعض روایات میں آیا ہے کہ بعض صحابہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مشرک کے قریب تلوار لے کے جاتے، ان کے وار کرنے سے پہلے ان کی گردن پہلے قلم ہو جاتی. ابھی تلوار نکالی مارنے کے لیے، ابھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، تلوار لگنے سے پہلے اس مشرک کا سر زمین پہ گرا ہوا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے ہیں جو تمہارے ساتھ اس جنگ میں شریک ہیں. اور ایسے کئی واقعے سے مسلم میں موجود ہیں. جنگ جاری رہی یہاں تک کہ مشرکین کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ہم ناکام ہو چکے ہیں، اب نہ تو واپسی کا راستہ باقی بچا ہے اور نہ ہی یہاں پر رہ کر زندگی کا موقع باقی بچا ہے. ایک روایت میں آیا ہے جو ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ایک صحابی کی شکل اختیار کر کے آیا تھا، سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر کے. وہ بتایا کہ ضعیف روایت ہے، بات درست نہیں ہے. بعض مورخین نے اس کو بار بار لکھا ہے، لیکن جتنا معروف و مشہور یہ روایت ہے، یہ روایت ضعیف ہے. ابو جہل کا اس جنگ میں کیا ہوا؟ ابو جہل نے جب دیکھا کہ اب ہر طرف سے شکست عام نظر آ رہی ہے، اور اپنے پیاروں کو دیکھ رہا ہے کوئی کس کی لاش کہاں پہ پڑی ہے، کسی کے کہاں پہ پڑی ہے، تو مزید اشتعال نہیں آ گیا. لیکن اس کے ارد گرد جو اس کے محافظین تھے، انہیں نیزوں کا جنگل بنایا ہوا تھا، ہر طرف سے نیزے، ہر طرف سے، اور وہ درمیان میں تھے اپنے ملک کے، کیونکہ قریب کوئی جا نہ سکے، مکمل حفاظت. تو اس نے مزید جو بچے ہوئے مشرکین تھے ان کی ہمت و حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے یہ کہا کہ لات اور عزہ کی قسم، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ان رسیوں میں جکڑ لیں، اور تم یہ دیکھو کہ کسی کو اب قتل نہ کرنا، ان کو زندہ پکڑ کے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور ان سے بڑے سخت قسم کا بدلہ لیں گے، اور ان کو مزہ چکھائیں گے کہ کیسے ہماری مخالفت کی جاتی ہے اور کیوں کر ہمارے ان سرداروں کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے. گھمنڈ تکبر ابھی بھی باقی ہے. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن جب ہمیں آپ سر صف باندھنے کا حکم دیا، ہم صف میں کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا کہ میرے ساتھ کون ہے، کیونکہ جنگ میں ہمیشہ اگر آپ کے دائیں اور بائیں بہادر ہوں اور طاقتور لوگ ہوں تو پھر آپ کے لیے جنگ آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ مومن کے ایمان کے تقاضا کہ جب آپ مشرک پر وار کرتے ہیں تو مشرک پر وار بھی کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کا دفاع بھی ساتھ کرتے ہیں، اپنا دفاع بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ میرے ارد گرد کون ہے، میں دیکھوں تو اسے. دائیں طرف دیکھا کہ ایک کم سن جوان لڑکا کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف دیکھا ویسے ہی دوسرا لڑکا کھڑا ہوا ہے. کہتے ہیں ابھی میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ دونوں جوان ہیں, ابھی کچھ کہا نہیں میں نے, تو دائیں طرف والا جوان مجھے کہتا ہے دبے لفظوں میں سرگوشی کر کے, چاچا مجھے یہ بتائیں کہ ابو جہل کون ہے. تو میں نے کہا بھتیجے آپ کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ وہ جوان کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا. یہاں تک کہ ہم دونوں میں سے ایک مر جائے چھوڑوں گا نہیں. کہ تبھی میں اس کی بات پہ تعجب کر ہی رہا تھا کہ دوسرے شخص نے, دوسرے جوان میرے کان میں پھر سرگوشی کی اور کہا چچا ابو جہل کون ہے؟ اس نے بھی وہی بات کی جو اس نے کہی. کہتے ہیں گویا کہ میرا حوصلہ بلند ہوا ان دونوں جوانوں کی وجہ سے. میں یہ دیکھ رہا تھا, وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی حفاظت مجھے کرنی پڑے, لیکن وہ یہ کہتے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ دو جوان ہی میری حفاظت کریں گے. سبحان اللہ, کتنی بلند حوصلہ ہمت. عمر کتنی ہوگی؟ 17 سال 16 17 18 سال 20 سال سے کم عمر تھی دونوں کی, اور 15 سال سے زیادہ لازمی تھا کیونکہ بالغ کا ہونا ضروری تھا. یعنی 15-20 کے بیچ میں عمر تھی. کیا عمر تھی! ہمارے بچے تو 30-30 سال تک ویڈیو گیم نہیں چھوڑتے. سبحان اللہ. اور نام کس کا لیا؟ چلو کوئی اور چھوٹا کوئی اور ہوتا, اور بھی تو تھے مشرکین. نہیں, مارنا ہے تو مجھے کوئی مارنا ہے, ورنہ جنگ میں مزہ نہیں ہے. اور دونوں میں سے ایک ضرور رہے گا, ان کو پتہ ہے کہ ابو جہل ایسا نہیں ہے, آسانی سے مار نہیں سکتے اسے. تو اس کے لیے جان کو یہاں پہ رکھنا پڑے گا, ایک ہاتھ میں جان ایک ہاتھ میں تلوار, اگر ابو جہل کو مارنا ہے تو. انہوں نے یہ بھی سنا تھا, سنا ہوا تھا پہلے کہ کتنا بہادر ہے, کتنی بڑا ہے, سردار ہے, محافظ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, کتنی بڑی طاقت ہے. بلند ہمت والے, بلند حوصلے والے یہ نہیں سوچتے, یا مرنا ہے یا مارنا ہے. اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, اللہ ہی کے لکھنے ہیں, اللہ کے دین سے بلندے کے لیے نکلے ہیں. تو پھر یہ کیا سوال کرنا کہ ہم بچ کے واپس جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ بس آج ابو جہل اس میدان جنگ میں آیا ہے, چیلنج بھی کیا ہے, بہترین موقع آج ہاتھ سے نہ نکلنے پر. اگر آج بچ گیا تو پھر پتہ نہیں دوبارہ کب ہاتھ میں آتا ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ ابو جہل جو ہے وہ ہر طرف سے گھرا ہوا ہے, اور نیزوں کا جو ہے ایک جنگل سب بنایا ہوا ہے لوگوں نے جو محافظین تھے. کہ میں نے اشارہ کیا کہ وہ ابو جہل ہے. بس میرے کہنے کی دیر تھی, میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا دونوں نہیں تھے. دونوں آگے بڑھتے ہیں اور ابو جہل کے پیچھے جو ابو جہل کے ساتھ محافظین تھے ان میں سب سے آگوں کا بیٹا عکرمہ تھا, اور عکرمہ معروف قتال میں اور جنگ میں بہادری میں عکرمہ معروف ہے. بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں, صحابی ہیں, تقبل عنہ. اس وقت مشرک تھے تو اپنے باپ کو دیکھا کہ بڑے سردار گر چکے ہیں, باپ ہی ان کا اکیلا باقی ہے, تو فوراً اپنے باپ کی طرف آ جاتے ہیں. کیونکہ میدان جنگ میں اگر جو لیڈر وہ بھی گر جائے تو پھر پوری جنگ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے پھر انہوں نے ہر طرف سے گھیر لیا کہ اب کوئی وہاں تک پہنچنے نہ پائے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ سردار کو سردار نے نہیں مارا, قائد کو قائد نے نہیں مارا. اتنی ذلت ہی کافی ہے ابو جہل کے لیے کہ ابو جہل کے دو کم سین جوانوں نے قتل کیا ہے. ایسا کیا ہے کہ دونوں دوڑ کے جاتے ہیں, اور گھس جاتے ہیں شرکین میں, کہیں سے نیزہ لگا, کسی کہیں سے تلوار لگی, وہ بھی مارتے گئے, ابو جہل تک پہنچ گئے. جب وہاں پہ گئے, اچھا دونوں کے نام جو ہیں, ایک ہیں معاذ بن عمرو بن جموح اور دوسرے کا نام ہے معوذ بن عفراء, معاذ اور معوذ. اور ایک روایت میں معاذ اور معاذ دونوں کا نام معاذ بھی آئے ہیں, معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن عفراء. معوذ بن عفراء جو ہے, یہ معاذ بن عفراء یہ عوف کے بھائی تھے جو تھوڑی دیر پہلے اپنی زرہیں اور اپنی ڈھال پھینک دی اور آگے بڑے شہید ہو گئے, یہ ان کے بھائی تھے معوذ جو ہیں. جب دونوں آگے بڑھے تو معاذ بن عمرو جو ہیں ان کو شدید چوٹ لگی کندھے پر. ہوا یہ کہ عکرمہ جو ہے جب دیکھا کہ دونوں آگے, یعنی اس محافظین کو بھی پار کر کے آگے آئے ہیں اور ابو جہل پہ وار بھی کیا ہے, تو پیچھے سے آ کے معاذ یا معوذ بن عفراء کو جو ہے, معاذ بن عمرو کو زور سے تلوار مارتے ہیں, ان کا کندھا جو ہے دائیں ہاتھ کندھا جو ہے وہ لٹک جاتا ہے یہاں سے, اب ان کا ہاتھ لٹک رہا ہے اس طریقے سے, کوئی کام نہیں کر رہا, خون جاری ہے. آگے بڑھتے ہیں, مارنا ابو جہل کو ہے, جو جب دیکھا کہ ہاتھ بار بار سامنے آ رہا ہے تو اپنے پاؤں ہاتھ پہ رکھ کے اپنے ہاتھ کو جسم سے الگ کر دیا. اپنے ہاتھ کو, کٹے ہوئے ہاتھ کو, جو صرف جلد تھوڑا سا گوشت بچا ہوا تھا جو لٹک رہا تھا, اور ابو جہل کے قتل کرنے کے راستے میں آڑ بن رہا تھا بار بار, ان کی بغیر مرضی کے ہل رہا تھا, اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے اسے اپنے جسم سے الگ کر دیا. آگے بڑھا اور دونوں نے ابو جہل پر وار کیا. ابو جہل زمین پہ گرتے ہیں, دفاع بھی کرتے ہیں, کچھ مارتے بھی ہیں, اور یہ جو محافظین کا لشکر تھا یہ بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اور بھی صحابی آ جاتے ہیں, پھر افرتفری عالم ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ دونوں کی تلواریں جو ہے ابو جہل کے سینے میں, پیٹ میں, سر پہ مختلف وار کر کے تلواریں لے جاتے ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں, ہر بندہ کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے دونوں میں سے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی تلواریں دیکھتے ہیں, تلواریں تو دکھا مجھے, تلواریں دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے, یعنی ابو جہل کا خون دونوں پہ لگا ہوا ہے, تم لوگ فکر نہ کریں, یعنی تم لوگوں کی جو تمنا تھی وہ پوری ہو گئی ہے. ابھی سانس جاری تھی ابو جہل کی, ابھی مرا نہیں تھا وہ. آخری وقت میں جب جنگ ختم ہوئی, سب کے سامنے ابو جہل گر چکا تھا, یعنی مر چکا تھا, اب جب سے حرکت نہیں کر رہا, پڑا ہوا ہے, تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو دیکھا اس حالت میں, ابھی سانس جاری ہے, تو انہوں نے کہا یہ غنیمت ہے کہ ابو جہل ابھی سانس باقی ہے تو میں اسے قتل کرتا ہوں, ابھی یہ سانس لے رہا ہے, تو اپنا پاؤں جو ہے ابو جہل کے سینے پہ رکھتا ہے اور داڑھی پکڑ کے تلوار سے ان کے گردن پہ رکھتا ہے. تو ابو جہل جو ہے کہتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, اے اللہ کے دشمن, آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا, تو نہیں مانتے تھے نا, دیکھو اللہ تمہیں رسوا کیا ہے نا. ابو جہل کہتے مجھے کہا کہ رسوا کیا, کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پائے کوئی آدمی ہے دنیا میں؟ سبحان ابھی بھی دیکھ رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، تو تکبر دیکھیں، گھمنڈ دیکھیں اس وقت آخری وقت میں بھی، یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا. بکری چرانے والے کسان لڑکے یہ مجھے مار کے گئے، یا تب بھی اسے عقل نہ آئی مرنے سے پہلے بھی، یہ ذلت میرے لیے کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا ابو جہل کو، بہت موقع دیا تھا، آخری وقت تک موقع دیا تھا. چلو ابھی بھی موقع ہے، ابھی اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ کاش مجھے یہ کسان اور یہ بکری چرانے والے مجھے قتل نہ کرتے. پھر ابو جہل کہتا ہے مجھے بتاؤ فتح کس کی ہوئی؟ ابھی بھی اسی فتح پہ شک ہے، ابھی بتاؤ فتح کس کی ہوئی؟ صدر مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ ہماری فتح ہوئی ہے. ادب دیکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی فتح ہوئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قدم جنگ میں اس لیے رکھا تھا، کس لیے رکھا تھا؟ اپنے لیے فتح کے لیے یا اللہ کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اپنا پاؤں جو ہے نا ان کے مزید سینے پر رکھا، قریب ہوئے گردن کے، تو وہ جہل ابھی بھی کہتا ہے کہ کچھ آخری وقت ہے، سانس اکھڑی میں کہتا ہے وہ بکری کے چرواہے تو بڑی اونچی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے. سبحان اللہ، یہ آخری لفظ ہے ابو جہل کے، اس بکری کے چرواہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر ہی، اس کے سینے پر کھڑے ہو کر ہی اس کی گردن کو کاٹ دیا، ذبح کر دیا، اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر لیا. سر اٹھائے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، خدمت میں حاضر ہوتے، عرض کرتے ہیں یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو واقعی اسی کا سر ہے؟ کہتے جی ہاں، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں اسی کا سر ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا اللہ اکبر، الحمد للہ الذی صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. شروع سے لے کے آخر تک ہر خیر، ہر انعام، ہر احسان کا اقرار ہے، زبان پر حمد و ثنا ہے، عمل میں شکر ہے. ایک مرتبہ بھی نہ تو کسی صحابی ہیں اور نہ ہی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا بھی کوئی کمال ہے اس میں، یہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے. شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں آپ. پھر لاش کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک روایت میں آئے کہ یہ اس امت کا فرعون ہے ابو جہل جو ہے، یہ ضعیف روایت ہے، امت کا فرعون ہے، لیکن یہ روایت بالکل درست ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ابھی، سر عبداللہ مسعود والی. جنگ بدر کا اختتام ہوتا ہے، ایک عظیم جنگ. اس میں بعض ضعیف قصے اور کہانیاں ہیں جن میں سے سیدنا ابو عبید بن جرح نے باپ کا قتل کیا، ضعیف روایت ہے. جیسا کہ سیدنا عکاش بن محصن کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکڑی دی، وہ لکڑی ان کے ہاتھ میں آتی تلوار میں بدل گئی اور ان سے وہ لڑتے رہے، یہ بھی ضعیف روایت ہے. تو بہرحال کافی ضعیف روایت ہیں. کیا صحابہ نے اپنے والدین کو بھی قتل کیا جو مشرک تھے؟ یہ ممکن ہے، لیکن سندن یہ روایت ضعیف ہے سندن. اور بعض مفسرین نے بھی سورۃ المجادلہ کی آخری آیت کی تفسیر میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر آخر تک، اس آیت کی تفسیر میں بعض ایسے قصے بیان کیے ہیں. سیدنا ابو عبید بن جراح کے والد کا قتل کیا، سیدنا عمر نے اپنے ماموں کے، اپنے بھائی کا قتل کیا، بعض ایسے قصے جو ہیں سندن ضعیف ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ صحابہ کرام حق کے سامنے، توحید کے سامنے، سنت کے سامنے، اس دین کے سامنے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے رشتے کو نہ دیکھا، نہ اپنے پیاروں کو دیکھا. جب بات قربانی کی تو قربان ہو گئے, جب بات قتل کر رہے ہیں تو قتل بھی کر دیا. یہ نہ دیکھا کہ سامنے والا کون ہے. یہ حقیقت ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ یہ قصہ ضعیف ہے پھر صحابہ نے یعنی اپنے پیاروں کو چھوڑ دیا, یہ بات درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی ضعیف ہے کہ اسے دنا ابو حذیفہ عنہ جو ہیں, جو عثمان بن ربیعہ کے بیٹے ہیں, جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ فلان و فلان شخص سے ان کو قتل نہ کرنا, سیدنا عباس بھی ان میں نام لیا اور ایک اور دوسرے بھی تھے, یہ مجبوراً آئے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں کریں گے, ہم اپنے پیاروں کو قتل کریں اور آپ سے ان کے پیاروں کو چھوڑ دیں. یہ ضعیف من غلط روایت ہے. صحابی کبھی ایسی جرات نہیں کرتا, بلکہ جو ان سے صحابی تھے وہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد رو رہے تھے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حذیفہ کیا ہو گیا ہے, کیا تم اپنے والد کی جدائی پر غم ہے؟ کہتے ہیں نہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے والد جو ہیں بہت ہی حکمت والے تھے, سمجھدار تھے. میں آخری وقت تک یہ اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت اس کے کام آ جائے, اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت دے دے. لیکن اس نہ تو اس کی حکمت کام آئی, نہ اس کی عقل, نہ اس کی سمجھ, کوئی چیز اس کے کام نہ آئی. سردار تھا, حکمت والا تھا, سمجھدار تھا, وہ واقعی حکمت والا تھا, جنگ کو سے روکا کہ نہ روکا, لیکن بس نہیں, برے دوستوں کے ساتھ مل کر وہ راستہ اختیار کیا, یہاں تک کہ قتل بھی ہو گئے اگرچہ وہ نہیں چاہتے تھے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی, جیسے پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے پیاروں کو قتل کر کے گئے ہیں, تم ان سے ان کو قتل نہ کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں کو, اگر یہ غلطی پر ہے تو دوسروں کو قتل کرنے دو, جو غلطی پہ ہوتا ہے اسے دوسرے بھی نہیں چھوڑیں گے, تو تم پہل نہ کرو اپنے پیاروں کو قتل کرنے کی, ہم واپس چلتے ہیں, ان کے فیصلہ دوسرے کریں گے. اگر حق پر ہوں گے تو ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے بھی بڑے ہوں گے, باطل پہ ہوں گے تو اور قتل کرنے کی, ہم کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے. بات تو حکمت والی تھی, لیکن کہاں ابو جہل اور کہاں حکمت. ابو الحکم تھا, ابو جہل بن گیا, اور جاہل لوگ جب جہالت کے باپ بن جاتے ہیں تو ان کا اثر جو ہے اس جہالت کی چھتری کے نیچے وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں جو حکمت والے پر ان کی حکمت ان کے کام نہیں آتی. بہرحال جنگ کا جو فیصلہ ہے مسلمانوں میں ظاہر فتح ہوئی, مسلمانوں کی فتح ہوئی ہے, اور ٹوٹل 14 مسلمان اس جنگ میں قتل ہوئے, شہید ہوئے. 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے, اور 70 مشرکین میں سے قتل کیے گئے اور 70 قیدی بنا دیے گئے. اگلے درس میں انشاءاللہ اس جنگ بدر کے بعد کیا ہوتا ہے, جنگ بدر کے جو قیدی ہیں اسارہ ہیں ان کا کیا قصہ ہے, اور اس جنگ کے بعد مشرکین کا کیا رد عمل تھا, اہل مکہ والوں کا اور اہل مدینہ کا کیا رد عمل تھا, اگلے درس انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.